बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان سَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामी रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर ब्रूमंद। सामीन, हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 25 मीटर बैंड मुताबिक 11,945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। सामीन, इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahartv.ir। प्रोग्राम में नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी देर बाद आप सामीन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दोपेश, जिसमें आलमी ख़बरें और इंटरव्यू शामिल रहेगा। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। फिर आप सामईन प्रोग्राम सुन सकेंगे यादों के झरोके। उसके बाद माह रमज़ान की मुनासिबत से हमारा खसूसी प्रोग्राम रमज़ान माह गुफरान पेश किया जाएगा। फिर अखबारात के जायज़े पर मबनी प्रोग्राम होगा आईने सहाफ़त, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा तुलू। सामईन, ये तो रही हमारी शाम की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामिन, प्रोग्राम गिर्द पेश में सबसे पहले होंगी आलमी ख़बरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत हैं बाज़ अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। ईरान के सदर ने कहा है कि दुनिया की तमाम आज़ाद कौमें आलमी योम कुद्स के मौके पर जुलूसों और रैलियों में भरपूर शिरकत करके गासिब सहयोगी हुकूमत के जराइम से एक साथ और एक आवाज़ में बेजारी का इजहार करेंगी। ईरानी फौज के सरबराह ने कहा है कि इसराइल ईरान की अस्करी ताकत के मुकाबले की सकत नहीं रखता। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के सदर मकाम क्वेटा में एक बम धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद जां बहक हो गए हैं। फिलिस्तीनी मुजाहिदीन ने अल एन कैंप में मुजाहमत का मुजाहरा करते हुए गासिब सहूनी फौज की पेशकदमी रोक दी है। और ईरान की कौमी टीम ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जीत ली है। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अब पेश खिदमत हैं तफसील के साथ खबरें। ईरान के सदर ने कहा है कि दुनिया की तमाम आज़ाद कौमें आलमी यौम कुद्स के मौके पर जुलूसों और रैलियों में भरपूर शिरकत करके गासिब सहूनी हुकूमत के जराइम से एक साथ और एक आवाज़ में बेजारी का इजहार करेंगी। माह मुबारक रमज़ान की 23 तारीख मुताबिक 14 अप्रैल को आलमी यौम कुद्स मनाया जाएगा। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने मज़लूम फिलिस्तीनी आवाम के खिलाफ गासिब सहूनी हुकूमत के वहशियाना जराइम की शदीद मजम्मत करते हुए फिलिस्तीन की मज़लूम कौम के दिफा और इस कौम के खिलाफ गासिब सहूनी हुकूमत के वहशियाना जराइम बंद कराने के लिए आलम इस्लाम में यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने गासिब सहूनी और सहूनी हुकूमत में जारी इंतशार और इस गासिब हुकूमत के जवाल की तरफ इशारा करते हुए बनती हुई नई आलमी सूरतहाल को तहरीक मुजाहमत के हक में करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया की तमाम आज़ाद कौमें आलमी यौम कुद्स के मौके पर जुलूसों और रैलियों में भरपूर शिरकत करके गासिब सहूनी हुकूमत के जराइम से एक साथ और एक आवाज़ में बेजारी का इजहार करेंगी। فلسطینی عوام کے صہیونیت مخالف محاذ کے سیکرٹری جنرل نے بھی فلسطین کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی بھرپور حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس سال کا عالمی یوم قدس ماضی سے بالکل الگ ہوگا۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی عسکری طاقت کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتا۔ صہیونی فوج کے سرغنہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل عبد الرحیم موسوی کا کہنا تھا کہ یہ بیان اسرائیلی فوجیوں کے پست حوصلے بلند کرنے اور اندرونی مشکلات پر قابو پانے کی ناکام کوشش ہے۔ جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ صہیونی حکومت ڈوب رہی ہے اور اس کے خاتمے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کا قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ جسے ایران کے لیے خطرہ سمجھا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صہیونی حکومت کا کوئی بھی احمقانہ اقدام صرف اس کے زوال کے عمل کو تیز کرنے کا باعث بنے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں شاہراہ اقبال پر پولیس کی گاڑی پر دھماکہ ہوا ہے جس میں 4 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ کے قندھاری بازار میں مبینہ طور پر دھماکہ ہوا ہے جس کے دوران 4 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق دھماکے میں جاں بحق 4 افراد کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلی نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے جانوں کے زیاں پر افسوس کا اظہار کیا اور آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر اعلی بلوچستان نے کہا کہ مقدس مہینے میں معصوم لوگوں کا خون بہانے والے انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے زخمیوں کو علاج و معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ پاکستان کی حکومت نے ایک بار پھر ملک کی معاشی تباہی کا ذمہ دار عمران خان کی قیادت میں سابق حکومت کو قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں الیکشن اخراجات بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2023 تک پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا، لیکن بقول ان کے سلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا اور اقتدار مخلوط حکومت نے سنبھالا تو اس کو معیشت تباہ حال ملی۔ سلیکٹڈ حکومت سے پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ کی مراد عمران خان کی حکومت تھی۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں پر سخت ترین حملے کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی سینٹ نے قومی اور سبھی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے کی قرارداد پاس کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سبھی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرانے کی قرارداد سینیٹر طاہر بسنجو نے پیش کی۔ انہوں نے قرارداد پیش کرنے کے بعد کہا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اور آئین کے تحت ملک کی تمام اسمبلیوں کے انتخابات نگراں سیٹ اپ میں اکٹھے ہونے چاہیے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں پہلے انتخابات کا نتیجہ عام انتخابات کو متاثر کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے وفاق میں چھوٹے صوبوں کا کردار بھی متاثر ہوگا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جائیں۔ فلسطینی مجاہدین نے العین کیمپ میں مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غاصب صہیونی فوج کی پیش قدمی روک دی ہے۔ مزاحمتی گروپ ارین الاسود کے جوانوں نے سخت استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غاصب صہیونی فوجیوں کو مغربی کنارے کے فلسطینی کیمپ العین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نابلس کے علاقے میں ارین الاسود سمیت تمام فلسطینی مزاحمتی گروپ صہیونی جارحیت اور اقدامات کے مقابلے میں پوری طرح فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ادھر فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا ہے کہ مزاحمتی گروپوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کم سے کم 21 صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی اور دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا ہے۔ الخلیل، نابلس، بیت المقدس، اریحا، طول کرم اور بیت لحم میں انجام پانے والی ان کارروائیوں کے دوران فلسطینی مجاہدین نے صہیونی غاصبوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق نابلس شہر کی بیت فورک چیک پوسٹ پر فلسطینی مجاہدین کے حملوں اور جھڑپوں کے بعد مذکورہ چیک پوسٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ پیر کے روز ہونے والی جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ صفا نیوز کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی اہلکار عبد الرحمن اکوبا نامی ایک فلسطینی کو گرفتار کرنے نابلس میں داخل ہوا تھا، جہاں انہیں فلسطینیوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پھر شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں، جن میں اسلحہ بھی استعمال ہوا اور 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ 2 فوجی اس وقت زخمی ہوئے جب اس فلسطینی کو گرفتار کر کے اسرائیلی فوجی علاقے سے باہر نکال رہے تھے کہ فلسطینیوں نے فائرنگ شروع کر دی اور ایک افسر اور صہیونی سپاہی زخمی ہو گیا۔ عراق کے صوبہ الانبار کے ایک اعلی سیکورٹی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ عراقی حکام کو توجہ دینی ہوگی کہ الانبار میں داعشی دہشت گرد دوبارہ واپس نہیں آ سکیں۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبہ الانبار کے ایک اعلی سیکورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ 300 داعشی دہشت گرد فوجی وسائل کے ساتھ شام، عراق اور اردن کی مشترکہ سرحد عبور کر کے مغربی انبار میں واقع الشامیہ کے صحرائی علاقے میں منتقل ہوئے ہیں۔ اس ذریعے کے مطابق اس علاقے میں دہشت گردوں کی دوبارہ بڑھتی تعداد سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی نگرانی میں الانبار میں داعشی دہشت گردوں کو پھر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک بار پھر اس علاقے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکیں اور 2014 والی حکمت عملی پر پھر سے عمل کیا جا سکے۔ وسطی اور مشرقی یورپ کے کسانوں نے یوکرین سے سستی قیمت میں گندم یورپ درآمد کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق وسطی اور مشرقی یورپ کے کسانوں نے حالیہ دنوں میں یوکرین سے سستی قیمت میں گندم یورپ درآمد کیے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے مقامی پیداوار کی فروخت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یورپ کی مقامی نیوز ایجنسیوں نے اعلان کیا ہے کہ احتجاجی مظاہرین یوکرین سے درآمداتی گندم کے ٹرکوں کو سرحدوں اور چیک پوسٹوں پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی قومی ٹیم نے ایشین کشتی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ایران کی قومی کشتی ٹیم نے گریگو رومن ایشین کشتی چیمپئن شپ کے پہلے 5 ویٹ میں 4 گولڈ میڈل جیتے اور 1 سلور میڈل بھی جیتا ہے۔ ایران کے 2 پہلوان مقابلوں کے فائنل میں پہنچے جبکہ دوسرے پہلوان کلاسیفیکیشن مقابلوں میں شامل ہوئے۔ ایران کی قومی ٹیم نے ان مقابلوں میں 180 پوائنٹ حاصل کیے جبکہ قزاقستان نے 170 اور کرغزستان نے 165 پوائنٹ حاصل کیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی سید گلشن عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی شکریہ آپ کا بہت۔
نقوی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جنگ یمن 26 مارچ کو اپنے نویں سال میں داخل ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے وہ امن معاہدہ جو ہے وہ انجام پا رہے ہیں، اور سعودی وفود جو ہے وہ یمن کے دورے پر ہیں، اور کچھ اطلاعات ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ بہرحال اس عمل کو ایک جو ہے اقوام متحدہ کی نگرانی میں خوشائند قرار دیا جا رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی افواج کی عقب نشینی یعنی کہ ان کی پسپائی جو ہے اس حوالے سے بھی یمنی حکام نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فوجی جو ہیں وہ اپنی پوزیشنوں سے پیچھے جو ہے وہ ہٹ رہے ہیں۔ اس پورے مثلاً اس پوری صورتحال میں جو اس وقت یمن میں ہو رہا ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جہاں تک جنگ یمن کا تعلق ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے شروع دن سے ہی یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، یہ سیاسی طور پر ہی اس جنگ کو حل کیا جا سکتا ہے اور ختم کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کو۔ لیکن بہرحال سعودی عرب اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا تھا، اور دوسرے جو اس کے اتحادی تھے بہت سارے دوسرے ممالک، انہوں نے یمن پر جارحیت کا آغاز کیا، اور یہ سمجھا تھا کہ چند دنوں میں یا دو چار ہفتوں کے اندر اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 8 سال مکمل ہونے کے بعد بھی، چونکہ یہ حملہ جو ہوا تھا 26 مارچ 2015 کو ہوا تھا، تو اب 26 مارچ 2023 بھی گزر چکا ہے، یعنی 9واں سال جو ہے وہ گزر چکا ہے، تو یہ 9 برس کے یا 8 سے زیادہ برس کا جو عرصہ گزرا ہے، اس میں دیکھا ہم نے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہی بالآخر سچ اور صحیح ثابت ہوا، اور سعودی عرب اور دوسرے جو ممالک جتنے بھی تھے جو اتحاد قائم کیا گیا تھا، تو انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا یا جو مقاصد اپنے سامنے رکھے تھے وہ سب میں ان کو ناکامی ہوئی۔ لیکن بہرحال وقت گزر گیا ہے، لیکن ایک اچھی جو پیش رفت ہوئی ہے اس علاقے میں کے اعتبار سے بھی اور اس دورانیے میں، اس عرصے میں، وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی جو کئی عرصے سے کشیدگی اور تنش کا شکار تھے، اور دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات منقطع تھے، تو ان میں ایک بڑی اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے حالیہ کچھ دنوں میں، وہ یہ کہ دونوں ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بحال کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ دونوں ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال آئندہ چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اسی حوالے سے دیکھیں گے کہ بہت اچھی صورت حال جو ہے، بہت اچھی خبر جو ہے وہ عالم اسلام کو ملے گی۔ تو اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ، اگرچہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے مذاکرات تو جاری تھے گزشتہ 1 برس سے، جس میں اہم کردار ادا کیا تھا اقوام متحدہ نے اور عمان نے، دو بار جو ہے اس میں جنگ بندی بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر اکتوبر کے بعد سے ہم دیکھا کہ کوئی جنگ بندی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور سنا کی حکومت یعنی یمن کی جو عوامی حکومت جو ہے اس کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ سعودی عرب نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، جنگ بندی کی۔ تو لیکن اب بہرحال یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک طرح کی جنگ بندی کے سلسلے میں کوششیں ہو رہی تھیں اقوام متحدہ کی طرف سے، اور خاص طور پر عمان کی طرف سے، لیکن جب سے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے پایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تعلقات جو ہیں وہ ہمارے بحال ہونے چاہیے، تو اس کے بہت سارے جو مثبت اثرات برآمد ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے ان میں شدت پیدا ہوئی. اسی سلسلے میں ایک وفد سعودی عرب کا جو ہے وہ گیا ہوا ہے, یمن میں گیا ہے تاکہ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. تو اس سلسلے کی پہلی کڑی جو مبصرین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو جنگی قیدی جو تھے
جی
ان کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک دونوں ممالک کی نیک نیتی کو ظاہر کرتا ہے.
یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ امن معاہدہ جو ہے اس پر عملی طور پر جو ہے وہ مل درآمد ہو رہا ہے.
جی بالکل, اس کے بارے میں مختلف جو عہدیدار ہیں, خود یمن کے عہدیدار ہیں, ان کی طرف سے بھی اسی جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کی تصدیق کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو معاہدے کی جو شکے ہیں ان میں پائیدار امن اور جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ عالم اسلام کے فائدے میں اور اسرائیل کے نقصان میں ہوگا.
بہت بہت شکریہ سید گلشن عباس نقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے حوالے سے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا, جو گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے. کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے, مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 فروردین، 19 رمضان المبارک اور 10 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری کو سحر کے وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے کوفے کی مسجد میں نماز کے دوران زہر آلود تلوار سے زخمی کر دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار اور یار و مددگار رہے، اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت علی علیہ السلام باطل کے خلاف حق کی جنگ میں ہمیشہ مرد میدان رہے۔ اسی کے ساتھ آپ بہت مہربان اور نرم دل بھی تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات اور احکام و فرامین نیز خطوط کا مجموعہ نہج البلاغہ کی شکل میں محفوظ ہے، جس کو ایک بڑے عالم و دانشور سید رضی علیہ رحمہ نے جمع کیا ہے۔ دس اپریل سن 1919 کو میکسیکو کی ایک انقلابی شخصیت ایمیلیانو زاپاتا کو ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ میکسیکو کے سرخ فام انہیں اپنا نجات دہندہ اور مسلح سمجھتے تھے۔ زاپاتا نے سن 1910 میں زمین اور آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے اور حریت پسند سرخ فاموں کا ایک لشکر تیار کر کے ان کی غصب شدہ زمین واپس دلانے کی کوشش کی۔ زاپاتا نے جب اپنے زمینی اصلاحات کے پروگرام کا اعلان کیا تو میکسیکو کے بادشاہ فرانسسکو مادیرو نے اس کی مخالفت کی۔ زاپاتا مادیرو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک وسیع سرزمین آزاد کرا لی، لیکن زاپاتا کے دشمنوں نے دھوکہ دہی سے کام لے کر ان کو قتل کر دیا۔ دس اپریل سن 1946 کو فرانسیسی فوج کے آخری دستے لبنان سے نکل گئے۔ فرانس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1918 میں عثمانی سلطنت کی تقسیم کے بعد شام کے ہمراہ لبنان پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس پر جرمنی کے قبضے کے بعد لبنان جرمنی کے زیر فرمان فرانس کی کٹھ پتلی حکومت کے اہلکاروں کی نگرانی میں آ گیا۔ سن 1941 میں برطانیہ اور آزاد فرانس کی فوجوں نے لبنان پر قبضہ کر لیا۔ لبنانی عوام آزادی اور خود مختاری کے خواہاں تھے، اور ان کے دباؤ پر آزاد فرانس میں جلا وطن حکومت نے 1943 میں لبنان میں صدارتی انتخابات کرانے سے اتفاق کر لیا۔ آخرکار سن 1945 میں لبنان نے آزادی حاصل کی، اور اسی سال اس نے لبنان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے معاہدے پر دستخط کیے، جس پر اپریل سن 1946 میں عمل درآمد کیا گیا۔ دس اپریل سن 1973 عیسوی کو پاکستان کا آئین منظور ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے لیے عبوری طرز پر جو آئینی نظام اپنایا گیا تھا وہ انگریزوں کے نافذ کردہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے ماخوذ تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا، لیکن پہلے اجلاس کے بعد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد بھی یہ کام رکا رہا۔ 1949 میں لیاقت علی خان کی تحریک پر مجلس قانون ساز نے قرارداد مقاصد منظور کی، جس میں درج چند اہم اصولوں کی بنیاد پر پاکستان کا آئین مرتب کیا جانا تھا، لیکن لیاقت علی خان کی وفات سے یہ کام مزید التوا کا شکار ہو گیا۔ 1955 عیسوی میں وجود میں آنے والی نئی اسمبلی نے فروری 1956 میں پاکستان کے آئین کو منظوری دی، لیکن اس آئین میں موجود نقائص کی وجہ سے یہ آئین غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ 1962 میں صدر پاکستان ایوب خان نے ایک نیا آئین نافذ کیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکا۔ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا آئین منظور ہوا، جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کر دیا گیا۔ اکیس فروردین سن 1378 ہجری شمسی کو دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے ایجنٹوں نے تہران میں مسلح افواج کے نائب سربراہ علی سیاد شیرازی کو شہید کر دیا۔ علی سیاد شیرازی سن 1323 ہجری شمسی میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے اور ایف اے کرنے کے بعد کیڈٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ وہ شاہی حکومت کے مخالفین میں سے تھے، اسی وجہ سے شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں انقلاب کی کامیابی کے دوران وہ آزاد ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی انقلاب اسلامی کے لیے وقف کر دی اور انقلاب کے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ پیش پیش رہے۔ سن 1360 ہجری شمسی میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بری فوج کا کمانڈر مقرر فرمایا۔ 21 فروردین سن 1378 ہجری شمسی کو وہ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبریں، ویڈیو گیلری، آڈیو گیلری، فوٹو گیلری ہماری سائٹ کا حصہ ہے، ہم ادھر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری رات کی نشریات کی فریکوینسیاں بھی سماعت فرمائیے۔ ہماری رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ جی ہاں سامعین، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلہ وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں سجدے مسلمان، ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں۔
سامعین، آج بھی پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے دن یعنی 19ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم وفر فيهم حظي من بركاتك، وسهل سبيلي إلى خيراتك، ولا تحرمني قبولا حسنا موت يا هاديا إلى الحق والمبين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن اس مہینے کی بے پناہ برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اور اس کی نیکیوں کی طرف پیش قدمی کی راہ میرے لیے آسان بنا دے، اور اس کی خوبیاں قبول کرنے سے مجھے محروم نہ کرنا۔ اے روشن اور آشکارا دین حق کی طرف رہنمائی کرنے والے معبود، میری التجا قبول کر لے۔
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
سامن ماہ مبارک رمضان کے شبائے قدر بھی آ پہنچی. ان مبارک شبوں میں پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ان شبوں میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے بندہ اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، اپنے خطاؤں پر پشیمان دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے. شب قدر اتنی دل نشین ہے کہ آج کی رات قرآن مجید نازل ہوا. برکت قرآن کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی رات قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مبارک قدر میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانیں یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. قدر کی راتیں امید کے دریچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرار دیا ہے. یہ وہ راتیں ہیں جو اپنے اندر عظیم وسعتیں رکھتی ہیں. بندوں کو خالق کائنات سے دوبارہ جوڑنے کا سلسلہ جو رمضان کے آغاز سے شروع ہوا تھا، شبائے قدر میں اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے. ان راتوں میں انسان اور خدا کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، اور بندے بغیر کسی حجاب اور رکاوٹ کے نور الہی سے فیض حاصل کرتے ہیں. اس لیے شبائے قدر دعاؤں کی خوشبو سے معمور ہوتی ہیں. تو بس اپنے محبوب کی درگاہ پر سجدہ کرو اور بہترین تقدیر کے تابع ہونے کی سعادت حاصل کرو.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 610 سال بعد، ایک ایسے وقت میں جب کلیسا کے ارکان کے فکری جمود اور مذہبی تعصب نے عیسائی معاشروں میں فکر اور سائنس کی نشو نما کو عملی طور پر روک دیا تھا، اور عیسائی ایک ایسے دور سے گزر رہے تھے کہ مورخین اس وقت کو تاریک دور سے تعبیر کرتے ہیں، خداوند متعال نے اس دور میں نبی بھیجنے کا ارادہ کیا. ایک ایسا نبی جو لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلائے. خدا کا اپنے نبی محمد بن عبداللہ کے لیے پہلا کلام یہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک علق میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے. اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارے پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتایا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا. بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے. کیا تم نے شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقویٰ کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھو، وہ روکنے سے باز نہ آیا تو ہم پشیمانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹے اور خطاکار کی پیشانی کے بال. پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے، ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھو تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدہ کر کے قرب خدا حاصل کرو. خدا نے اپنے نبی سے پہلے کلام میں علم کی بات کی، جو یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں سوچ اور استدلال اور علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے. قرآن ہمیشہ مسلمانوں کو نشانیوں پر استدلال اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. نشانیاں جو یا تو ہم میں موجود ہیں یا پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، قرآن کی ثقافت میں بغیر سوچے سمجھے اور استدلال کے کسی سے ایمان قبول نہ کیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ خواہ اس کا مرجع تکلی دنیا کا سب سے علم والے ہی کیوں نہ ہو، قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور نشانیوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور دکھایا تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں اور عقل کو ترک نہ کریں اور شوق اور اندرونی رغبت کے ساتھ ایمان لائیں۔ سورہ مبارک بقرا کی آیت نمبر 242 میں خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح پروردگار اپنی آیت کو بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔
سامعین، لفظ عقل اور اس کے مشتقات کو قرآن کریم میں 39 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور ان تمام موارد میں خدا کی آیات اور نشانیوں میں مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں عقلانیت اور عقل مندوں کی حیثیت و مقام کو کم کیا گیا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ عقل اور عقلانیت کی تعریف و تمجید کی ہے۔ آپ کے نزدیک ایک گھنٹے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، تمام اچھی چیزیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں اور جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اسلام جس عقلانیت کا مطالبہ کرتا ہے اس سے حق کو پہچاننا اور صحیح راستے پر گامزن ہوا جا سکتا ہے۔ عقل کی اس طرح کی پیروی بری خواہشات پر قابو پالے گی اور بالآخر انسان کی نجات کا باعث بنے گی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل کو بغیر شہوت کے فرشتوں میں رکھا اور شہوت کو بغیر عقل کے چوپایوں میں رکھا، لیکن انسانوں میں عقل اور شہوت کا ملاپ ہے، اس لیے جس کی عقل اپنی حوس پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، اور جس کی حوس عقل پر غالب آ جائے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اسلامی دنیا میں کسی کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کو سوال کرنے سے منع کرے۔ جاننے اور عالم بننے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ رمضان مبارک کے ان مقدس ایام میں جب ہم پہلے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم آیات کے معنی پر غور و فکر کریں تو یقیناً ہمیں اسلام میں فکر و تدبر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔
پروگرام کے اس حصے میں روزے کے باطل ہونے کے مسائل پر گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں آج انجیکشن لگانے کے حکم کے بارے میں بات ہوگی، جو کہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ داروں کے روزمرہ سوالات میں سے ایک ہے۔
پیاسا رہا جان نبی ہوائے نہر اٹھتی
روزدار کے لیے احتیاط واجب ہے کہ وہ توانائی یا غذائیت سے بھرپور رگ میں لگائے جانے والے انجیکشن سے پرہیز کرے، یا پٹھوں میں انجیکشن لگانے یا بے ہوش کرنے کے لیے اور زخموں پر دوا لگانے کے لیے انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ روزدار کے لیے احتیاط واجب ہے کہ ایسے انجیکشن سے بھی پرہیز کرے جو غذا کا نعیم البدل ہو۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین کا انجیکشن جو کہ اندرونی طور پر یا جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے، رمضان المبارک میں روزے کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کرتا۔
سامن یونیورسٹی میں طلبہ کو انجیکشن سکھانے کے لیے ڈسٹل وائر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پانی کسی پٹھے میں لگایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر رگ میں لگایا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتیاط واجب کے طور پر خون کی ڈرپ لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید بنا علاج سپوریٹریز کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ انڈوسکوپ، جو کہ ایک ایسا آلہ ہے جو جسم میں داخل ہو کر تصویریں کھینچتا ہے، حتیٰ کہ پیٹ میں کوئی چیز داخل کے بغیر احتیاط کی بنا پر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔
اہل بیت پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہت بہترین طریقہ ان کی احادیث میں غور و فکر اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ان عظیم انسانوں کے اعمال کی طرف توجہ دینا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوششیں اور علمی اور ثقافتی کام ایک روشن چراغ کی طرح ہر دور میں اپنے نور سے لوگوں کو مستفیض کر رہا ہے۔ اسلام میں موجود بہت سی مذہبی، اخلاقی، علمی اور فقہی مباحث امام صادق علیہ السلام کی روشن فکری اور علمی کاوشوں کی وجہ سے ہیں۔ بلا شبہ رمضان کے مقدس مہینے میں ان کی احادیث کا مطالعہ رمضان میں ہماری رہنمائی کا باعث ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے اس عظیم مہینے کے چند اخلاقی امور کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کے اپنے خاص شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہی روزے کی حقیقی مانوی اور روحانی مفہوم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مکمل روزہ وہی اندرونی روزہ ہے، یعنی تمام اندرونی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور اس کا ادراک صرف خاموشی اور خدا کی مخلوق سے دوری سے ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ مریم کی 26ویں آیت میں مریم بنت عمران کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، پھر اسے کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں، پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھیے تو کہہ دیجئے، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر کر لی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنی آنکھیں ہر بری چیز دیکھنے سے پہلے بند کر لو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اختلافات سے بچو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، ایک دوسرے کو گالی مت دو اور برا بھلا نہ کہو، ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، ایک دوسرے سے بحث نہ کریں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، بے وقوف نہ بنیں، حوصلہ شکنی نہ کریں اور خدا کی یاد سے غافل نہ رہیں۔
سامعین، ایک دن ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ خدا کا تعارف کروائیں۔ اس کے جواب میں آپ نے ایک دلچسپ مثال دی۔ فرض کریں کہ آپ جہاز پر سوار ہیں، جب اچانک طوفان اٹھتا ہے اور آپ سمندر کی گرجتی لہروں میں پھنس جاتے ہیں، ایک تیراک آپ کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی حیثیت سے آپ کو اپنے اوپر تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، لیکن ان نازک اور خطرناک لمحات میں آپ کے دل میں امید کی کرن بھی موجود ہے۔ آپ کے دل کو ایک زبردست طاقت کا احساس ہوتا ہے اور آپ غیر ارادی طور پر اس سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف وہی آپ کو بچا سکتا ہے۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا ربی واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطیئتنا، اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا ربی واغفر زلتنا، وامح خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا۔
مایوسی کی گہری وادی میں وہ سچائی جو آپ کا سہارا ہے، وہ خدا رحمان و رحیم ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ پیاری پیاری شکلیں دے
پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلِ پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کا آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں سے یوپی میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان یوکرین کی نائب وزیر خارجہ ہندوستان کے دورے پر مسجد الاقصی صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے او آئی سی چین نے تائیوان کے قریب فوجی مشقیں شروع کر دیں اور سامعین ہندوستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس نے اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے 2024 کے لیے کانگریس کی حکمت عملی کیا ہوگی اخبار لکھتا ہے بی جے پی نے جیسے خود اپنی ہی پیٹھ پر لات مار لی ہے اس نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے میں ذرہ بھی وقت نہیں گنوایا
کہ راہل گاندھی نے کیمبرج میں ہندوستانی جمہوریت کے زوال کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہی تھا۔ کیمبرج معاملے کے بعد سے ہی بی جے پی نے راہل گاندھی کو پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا ہے۔ ان کے پرانے بیان کو لے کر انہیں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، پھر انہیں نااہل ٹھہرا کر پارلیمنٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس کا خمیازہ صرف اپوزیشن لیڈران کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ان سب کے درمیان بی جے پی کو دو محاذ پر راحت مل جاتی ہے۔ پہلا مالیاتی بل بغیر کسی بحث کے محض 12 منٹ میں پاس کرا لیا جاتا ہے، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے، اور دوسرا مودی کے دوست پر کسی طرح کی ممکنہ بحث کو روک دیا جاتا ہے۔ پارٹی کے اس طرح کے بڑے قدم اٹھانے کے پیچھے کون سی پالیسی رہی ہوگی اس کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ نہیں مان سکتا کہ بی جے پی گھبرا گئی ہے۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ بی جے پی کبھی گھبراتی نہیں، وہ مزید شاطر اور بے رحم ہو جاتی ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے، راہل گاندھی کے خلاف کارروائی، سبھی اپوزیشن لیڈران کو ایک ایک کر کے کنارے لگاتے جانے، اور 2024 کے عام انتخابات سے پہلے ہی اپوزیشن سے پاک ہندوستان یقینی بنانے کی اس کی پالیسی کا حصہ ہے۔ انتخاب کوئی بھی پارٹی جیت سکتی ہے، لیکن کتنے لوگ ووٹ ڈالے جانے سے پہلے جیت پاتے ہیں؟ مایاوتی، ممتا بنرجی، اکھلیش یادو، وائی ایس آر اور نوین پٹنا کو بھی مختلف طریقوں سے خاموش کرا دیا گیا ہے۔ کیجریوال، تیجسوی اور سورین پراجگر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ نتیش کمار انتخابی پہیلی بنے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ راہل گاندھی تنہا بڑے لیڈر ہیں جس نے اولیور ٹویسٹ کی طرح پہلے سے تیار اسکرپٹ کو پڑھنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس لیے مسٹر بمبل کو چھڑی پھٹکارنی پڑی۔ حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی بلا کی طاقت اور فتح کے جذبے سے پیدا تکبر کی وجہ سے بی جے پی راستے سے بھٹک گئی ہے۔ مودی کی قیادت میں بی جے پی اب صرف ایک سیاسی پارٹی نہیں رہی، اب یہ ایک فوجی جھمگھٹ یا ملیشیا بن گئی ہے، جو انتخاب ہو یا نہیں ہر وقت جنگ کرتی رہتی ہے۔ ویسے جنگ کے بھی کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو جانچے پرکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ آپ کو ایک ہی دشمن کے ساتھ بار بار نہیں لڑنا چاہیے، ورنہ آپ اسے اپنے سارے جنگی فن سکھا دیں گے۔ اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ مودی نہ صرف خود کو یونانی بادشاہ ہیرود سے بہتر سمجھنے لگے ہیں، بلکہ انہیں تو شاید اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ وہ نیپولین کو بھی کچھ باتیں سکھا سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی کچھ سرخیاں یہ ہیں۔ شہباز شریف اپوزیشن سے مذاکرات کریں، آصف زرداری، ہم نے ایک دو نہیں تین عامروں کو بھگایا ہے، بلاول بھٹو۔ پروفیسر ڈاکٹر نورین مجاہد نے ڈائریکٹر کے عہدے کا چارج سنبھال لیا، اور اسی روزنامے نے ایک اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے ایک عدلیہ کا اعتبار ناگزیر۔ اخبار لکھتا ہے، عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے دوسری ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، جبکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے معاملات جس طرح چل رہے ہیں انہیں کسی بھی صورت اطمینان بخش نہیں کہا جا سکتا۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں سیاسی نوعیت کے مقدمات میں جج صاحبان کے باہمی اختلافات عدلیہ کے اعتبار کو شدت سے متاثر کر رہے ہیں، جن کا بہت واضح اظہار پچھلے 3 دنوں میں 2 صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے چیف جسٹس کے از خود نوٹس پر سپریم کورٹ کے 2 محترم ججوں کے اختلافی نوٹس، اور اس سے پہلے جسٹس جمال مندخل اور جسٹس یحییٰ فریدی کے اظہار خیال کی شکل میں ہوا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جمعے کو منظر عام پر آنے والے اپنے مفسر اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس کے اس موقف کی تردید کی کہ وہ اس بینچ سے از خود الگ ہو گئے تھے، جس نے بعد میں 3 ارکان تک محدود ہو کر 2 صوبوں میں انتخابات کے معاملے پر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ مسترد کیا۔ ان کے بقول سات رکنی بینچ میں از خود نوٹس کا فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے مسترد ہو گیا تھا۔ جسٹس اتھر منلہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، آج خود نوٹس سے عدالت غیر ضروری سیاسی تنازع سے دوچار ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو عدالتی فورم فراہم کر کے پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی یہ صورتحال گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک تفصیلی نوٹ سے مزید ابھر کر سامنے آئی ہے، جو ان کے ایک فیصلے کی پہلے سرکولر اور پھر 6 رکنی بینچ کے ذریعے منسوخی پر تحریر کیا گیا ہے۔ حافظ قرآن 20 اضافی نمبر کیس میں جاری کردہ ان کے تفصیلی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس نمبر میں 29 مارچ کا حکم 4 اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا، متکبرانہ امریت کی دھند میں لپٹے عدالتی فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔ نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل قانونی تھی، نہ وہ آئینی عدالت تھی۔ 6 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ آئین کسی بینچ یا ججوں کو اختیار نہیں دیتا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کریں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں متنبہ کیا کہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو عوام کا عدلیہ پر اعتماد نہیں رہے گا۔ جسٹس عیسیٰ کی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو 3 اپریل کو وفاقی حکومت نے بذریعہ نوٹیفیکیشن واپس بلا لیا تھا، جبکہ 4 اپریل کو عشرت علی نے خود کو غلط طور پر رجسٹرار ظاہر کیا۔ تفصیلی نوٹ کے مطابق آئین عدالتوں کو اختیار سماعت بھی دیتا ہے اور مقدمات کے فیصلوں کے لیے با اختیار بھی کرتا ہے۔ اگر غیر موجود اختیار سماعت استعمال کیا جائے تو اس سے آئین کی پاسداری کے حلف کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آئین بینچ یا ججوں کو یہ اختیار سماعت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے مطابق مقدمہ 4 نومبر کی سماعت کے لیے نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل غلط تھی، لارجر بینچ کو عدالت کی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام طلوع۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام طلوع۔
عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی و اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ خصوصی پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم شام میں آنے والے زلزلے کے تناظر میں مغرب کے انسانی حقوق کے دوہرے معیار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہجری شمسی سال 1401 کے دوران مغربی ایشیا کے علاقے میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ تھا۔ اس زلزلے کی وجہ سے ایک بار پھر انسانی حقوق کے سلسلے میں مغرب کا دورہ معیار کھل کر سامنے آ گیا۔ 6 فروری کو ترکی اور شام میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں شام میں تقریباً 6000 افراد لقمہ اجل اور دسیوں ہزار زخمی ہو گئے۔ شامی حکومت نے انسانی دوستی پر مبنی فیصلہ کیا، جس کے تحت اس نے باب الاسلام اور الرائی کے نام سے 2 گزرگاہیں کھولیں تاکہ شمال مغربی علاقے کے زلزلہ متاثرین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ شامی حکومت کے اس اقدام کا اقوام متحدہ نے بھی خیر مقدم کیا، لیکن اس کے باوجود شمال مغربی علاقوں کے زلزلہ متاثرین تک امداد پہنچنے کی راہ میں 2 رکاوٹیں حائل ہیں۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ اس علاقے کے دہشت گردوں کا رویہ انسان دوستی پر مبنی نہیں ہے۔ ان دہشت گرد گروہوں نے ترکی گزرگاہوں سے امدادی اشیاء جمع کیں، لیکن وہ زلزلہ متاثرین تک نہیں پہنچائیں۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ مغربی حکومتیں مسلسل شام کے سلسلے میں سیاست بازی سے کام لے رہی ہیں۔ وہ شام کے زلزلہ متاثرین تک انسان دوستی پر مبنی امداد پہنچانا ہی نہیں چاہتی ہیں، اور نہ ہی وہ یہ امداد عوام تک پہنچانے کے سلسلے میں ان گروہوں کے سرغنوں سے بات کرنے پر تیار ہیں۔ شام کے زلزلہ متاثرین کے سلسلے میں مغربی طاقتوں کے رویے سے انسانی حقوق سے متعلق ان کے دوہرے معیار کی نشاندہی ہوتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شام کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ حتیٰ ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے زلزلہ متاثرین کی صورتحال پر نظر رکھیں اور انہیں ضروری امداد پہنچائیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی شام کی نسبت ترکیہ سے متعلق زلزلے کی خبروں کو زیادہ کوریج دی۔ امریکہ نے اگرچہ شام پر سے بعض پابندیاں اٹھا لیں، لیکن اس کی جانب سے عائد پابندیاں شام کے زلزلہ متاثرین تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوئیں۔ شام کے خلاف صہیونی حکومت کے مظالم پر خاموشی بھی دوہرے معیار کا عروج ہے۔ شام کی حکومت اپنے ملک کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے کوشاں تھی، لیکن صہیونی حکومت نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شام پر حملہ کر دیا، جبکہ مغربی طاقتوں نے صہیونی حکومت کے ان جرائم پر کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سمیں زلزلے کے ابتدائی دنوں میں دنیا کے 65 ممالک خصوصاً نیٹو اور مغربی حکومتوں نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی مدد کی، لیکن شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے خاموشی اختیار کر رکھی، جس سے انسانی حقوق اور انسان دوستانہ امور کے سلسلے میں مغرب والوں کا دوہرا معیار کھل کر سامنے آ گیا۔ اس زمانے میں صرف ایران، متحدہ عرب امارات، روس، ہندوستان اور عراق نے
شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی کھیپیں روانہ کیں۔ اس کے بعد افغانستان، چین، الجزائر، تیونس اور مصر بھی شام کے لیے امدادی سامان کی کھیپیں روانہ کرنے والے ممالک میں شامل ہو گئے۔ اس طرح شام میں زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے والے ملکوں کی تعداد 10 سے تجاوز نہ کر سکی۔ مڈل ایسٹ آئی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ مغربی ممالک نے روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرائن کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے دسیوں ارب ڈالر کا بجٹ مختص کیا ہے، لیکن یہی ملک شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے انسان دوستانہ امداد بھیجنے سے گریز کر رہے ہیں، اور اس سے بدتر یہ کہ یہ ملک شام کے عوام تک امدادی سامان پہنچنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ مغرب کے دوہرے معیار کے خلاف اقوام متحدہ کے حکام نے بھی صدائے احتجاج بلند کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے کہا ہے کہ یہ سیاست بازی اور اختلافات ڈالنے کا وقت نہیں ہے۔ واضح سی بات ہے کہ ہمیں وسیع حمایت کی ضرورت ہے، اور اگر سلامتی کونسل میں زیادہ سرحدی گزرگاہوں کے قیام پر اتفاق ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ صحت کی عالمی تنظیم کے ایک اعلی عہدیدار ایڈلائیڈ مارچانگ نے بھی خبردار کیا کہ 6 فروری کی صبح آنے والا شدید زلزلہ اس ملک کے کئی ملین افراد کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم نے خبردار کیا کہ حالیہ زلزلے میں اب تک ترکیہ اور شام میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اس سے شام میں 23 ملین افراد کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ سمیں شام کے حکام نے بھی مغرب کے دوہرے معیار پر اعتراض کیا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے المیادین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس تباہ کن زلزلے کے بارے میں کہا کہ یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور اس سے زیادہ نقصانات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شام دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے بھی اس المیے میں شدت پیدا ہوئی ہے۔ امریکی پابندیاں اس بات کا سبب بنی ہیں کہ شام ہر چیز حتیٰ ادویات کی خریداری سے بھی محروم ہو جائے۔ شام کے وزیر خارجہ نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تقریر کرتے ہوئے شام کے زلزلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام کو گزشتہ 12 برسوں سے جس مشکل صورتحال کا سامنا ہے، زلزلے کی وجہ سے اس میں شدت پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی ویرانی بھی انسانی حقوق کے دعویدار ممالک کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ سکی ہے، اور انہوں نے اپنی سیاست بازی اور دوہرے معیاروں پر مبنی پالیسی کو جاری رکھا۔ انہوں نے متاثرین کی جانب سے مدد کی فریاد نہ سنی اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غیر قانونی محاصرے کی وجہ سے شام کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محرومی اور شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی پابندیاں انسان دوستانہ امور کی انجام دہی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی راہ میں حائل ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پابندیوں کا خطرہ زلزلے کے خطرات سے کم نہیں ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ریاکاری، منافقت یا دوہرا معیار
مغربی حکومتوں کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم رکن ہے، جو اس بار شام کے زلزلہ متاثرین کے مسئلے میں نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام طلوع کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔